سيوط العباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے چند باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش جاری ہے، اور امید ہے کہ خدا متعال کہنے والے کو اور سننے والوں کو اتنی توفیق دے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اور جو بات سنی جا رہی ہے اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنائے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو کربلا والوں کے کردار سے ملانے کی کوشش کریں، اور یقیناً اسی میں ہماری نجات ہے. ہمارا راستہ کربلا ہے، ہماری زندگی کربلا ہے. کوشش کرنی چاہیے، یقیناً ہماری زندگیوں میں بہت سے نقص پائے جاتے ہیں، بہت سے خامیاں پائی جاتی ہیں، گنہگار بندے ہیں، اس کا ہمیں اعتراف ہے. مگر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ جب حر جیسے بڑے گنہگار کو حسین معاف کر سکتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں معاف کریں گے؟ بس یہ امید ہے کہ گھرانہ رؤوف گھرانہ ہے، کریم گھرانہ ہے. ان کی شجاعت کے جس طرح چرچے ہیں، ویسے سخاوت کے بھی چرچے ہیں، اور ان کا دل بہت رحم دل ہوتے ہیں یہ، اور غیروں کو انہوں نے بے انتہا دنیا اور آخرت کی دولتوں سے نوازا ہے، تو اپنوں کو تھوڑی چھوڑ دیں گے، یہ بھی ہمیں امید ہے. مگر انسان کا صرف امید سے وابستہ ہونا کافی نہیں ہے، کوشش تلاش اپنی طرف سے جاری رہنا چاہیے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ کربلا گزشتہ ماضی میں ہونے والے واقعہ کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا آج بھی ہے اور کربلا کل بھی رہے گی، قیامت تک کربلا ہماری زندگیوں میں ہے. کل میں نے کوشش کی تھی کہ مانویت کو اور انسان کے وہ بول کو، اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں جو معمولاً ہماری زندگیوں میں اس کا رنگ دکھائی نہیں دیتا، چونکہ ہماری زندگی مادیت سے وابستہ ہے. جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مانویت جو عظیم طاقت ہے مادیت پر بھاری ہوتی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن بندگی ایک ایسی چیز ہے مہاراج کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، بہت بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. اتنی صلاحیتیں اللہ نے اس انسان میں رکھی ہیں، مگر انسان انہیں استعمال نہیں کرتا، صلاحیتوں کو اپنی استعمال نہیں کرتا. ایک زمانہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چاند پر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. آج چاند پر جانا کوئی بڑی بات نہیں رہی، مارس کو انہوں نے بھیج دیا ہے، اور پتہ نہیں کل لوگ عام طور سے لوگ مارس پر بھی جا کے رہنے لگیں گے. ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान बड़ा है, इंसान में सलाहियतें पाई जाती हैं, मगर इंसान सिर्फ मानवीय सलाहियतों के बलबोते पर काम करना चाहे तो मानवियत नाम ही मानवियत का है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, बड़ी नाजुक मौके से गुजर, मानवियत मेटीरियल एक मानवियत का नाम है। मिसाल के तौर पर देखिए, जिस्म एक मानवीय चीज है, जैसे आपने कहा जिस्म या बदन, तो उसके लिए जगह की जरूरत है, उसके लिए वसीले की जरूरत है, उसके लिए गिजा की जरूरत है, जरूरतें बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे इंसान माध्यम की तरफ जाता है उसकी जरूरतें बढ़ जाती हैं, और जितना इंसान माध्यम से अलग होता है, मानवीय की तरफ जाता है, दुनिया से वाबस्तगी उसकी खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि जिस बात में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके अजाने आगे तक पहुंचाने की कोशिश में मैं कामयाब हो जाऊं। अल्लाह ये नहीं चाहता कि हम मादियत से दूर हो जाए, मादियत को बिल्कुल खत्म कर दे, इस्लाम में ये मैसेज नहीं है। अगर हमने देखा कि मौला कायनात ने कहा है दुनिया मुझसे इतनी दूर चली जा कि मैंने तुझे तीन तलाक दे दिए जिसके बाद कोई रुजू नहीं है, दुनिया की मजम्मत में जो बातें कही गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को छोड़ दे बिल्कुल। ऐसे भी वाकयात हमें मिलते हैं कि इमाम शिशु इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक शख्स आता है, शिकायत लेकर आता है कि मेरा भाई अल्लाह ने उसे बहुत चीजों से नवाजा है, माशाल्लाह उसका वसी घर है, दौलत है, सब कुछ है, मगर सब कुछ को छोड़ के वो पहाड़ के दामन इख्तियार कर चुका है, वो इबादत मसूख को कहता है कि मैं जाहिर बनना चाहता हूँ, परहेजगार बनना चाहता हूँ। तो इमाम ने कहा उसको पकड़ के लाओ। जब उसको इमाम की खिदमत में हाजिर किया गया तो इमाम ने डांटा, अल्लाह ने तो नेमतों को तेरे हवाले किया है, उसका सही मसरफ कर। ये क्या बात है, तक्वा का नाम लेकर, ज़ुहद का नाम लेकर तू नेमतों को छोड़ रहा है। तो जहां पर दुनिया की चीजों की मजम्मत की गई है, वहां पर दुनिया का सही इस्तेमाल भी सिखाया गया है। बस इस्लाम का यही थोड़ा इम्तियाज है कि इंसान को बताता है, देखो तुम दुनिया में रहते हो तो दुनिया का भी इस्तेमाल करो, आखिरत की तैयारी भी करो, बस बैलेंस की जरूरत है। मैं एक मिसाल के जरिए से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, मिलजुल कर सब बात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बहुत मशहूर किताब है जिसका नाम है मेराज सादा, मेराज असेंशन, ऊपर जाना, मेराज सीढ़ी, सादत हमारी कामयाबी का की सीढ़ी, यानी अगर ये रास्ते पर चलेंगे तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मुल्ला अहमद तराकी ने इस किताब को लिखा है, काशान के रहने वाले, ईरान कुम के पास एक शहर है काशान, बहुत प्यारी किताब लिखा उन्होंने, स्टेप बाई स्टेप, मरहला बा मरहला के इंसान किस तरह सहादतों को हासिल कर सकता है, बहुत प्यारी किताब है। उन्होंने तर्क की दुनिया के सिलसिले में लिखा है कि किस तरह दुनिया से लगाव को छोड़ा जा सकता है, दुनिया से अटैचमेंट जो हमारा है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है, आखिरत की तरफ किस तरह लगभग अपनी जिंदगी में लाई जा सकती है। एक दरवेश होता है, दरवेश मामला दरवेश पुराने जमाने में उनका किश्ता होता था, इसको कशकूल कहते थे, एक बर्तन होता था जिसको कशकूल कहते थे, कशकूल के माने ये है खाना दो, चावल दो, रोटी दो, सादा कुछ भी दो, उसी मिला देते, मिक्स जो चीज मिक्सचर होता था उसको कहते कशकूल। उनकी पूरी प्रॉपर्टी होती थी कशकूल, बस वो कशकूल पर गुजारा कर लेते, भीख मांगते खाते और जिंदगी बहुत ही फकीराना, उसको कहते दरवेश। आज भी देखा होगा पाकिस्तान हिंदुस्तान में बात रेडी भी पाए जाते हैं, दरवेशाना जिंदगी गुजारते हैं। एक दरवेश ने इस किताब को मुताला किया, उसके दिल में शौक पैदा हुआ, इतनी बड़ी किताब लिखने वाला जाहिद जमाना जो जुहद और तर्क की दुनिया के सिलसिले में इतने अच्छे अच्छे फाफले उन्होंने बताए हैं, कितना जाहिद जमाना हो उनसे मुलाकात। अब यहाँ अपना लेकर काशान पहुंचे, लोगों ने बताया निशानदही की, देखा बहुत आलीशान मकान है, घोड़े हैं, गुलाम हैं, इनको ढोल पैदा हुआ है भाई, ये किताब लिखने वाला इतना बड़ा मकान उनके पास नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा पुरसुजुन की पूछा, लोगों ने बताया यही उनका बोला अहमद दराकी का ही घर है। तो अंदर दाखिल हुए, देखा मुल्ला अहमद दराकी बैठे हुए हैं, गुलाम है, दरबार चल रहा है, सलाम किया बैठे, मगर चेहरे पर मुल्ला अहमद दराकी ने देखा इसके जहन में ऐसा सवाल है जो पूछना नहीं चाहता। हकीम लोग चेहरे से रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसके जहन में क्या उतर रहा है, मगर हकीम वक्त पर बोलेंगे, हर वक्त नहीं बोलेंगे। मुल्ला अहमद दराकी ने उस दरवेज से कहा कि हमारे यहाँ मेहमान बनो। कुछ दिन मेहमान बने, उसके बाद उन्होंने एक ऑफर दिया मौलाना मराकी ने, कहा कि चले हम ज़ियारत करबला के लिए जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। यार कौन मोमिन ऐसा है जो ज़ियारत करबला को कोई ऑफर दे और उसको ठुकराए, कहा चले बिस्मिल्लाह। वो जमाना था मंजिल मंजिल को रुक के जाना पड़ता था, दो चार मंजिलें गुजर गई। उस दरवेश ने कहा मुझे वापस आपके घर जाना है। मुल्ला अहमद मराकी ने कहा क्यों, क्या बात हो गई, करबला की ज़ियारत करके जा रहे हैं, वापस क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, वो जो मेरा किश्ता था, वो जो मेरा कशकूत था, वो मैं आपके घर भूल आया, उसके बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्ला अहमद मराकी ने बहुत समझाया कि देखो वो आपकी प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाएगी, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी मेरी है वहां, तो बिल्कुल सब चीज सेफ रहेगा, आप बेफिक्र हैं, जब करबला से वापस आना तो आपका कशकूत आपको मिल जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं बिना कशकूत के मेरी जिंदगी हो ही नहीं सकती, मुझे वापस जाना है। अब मुल्ला अहमद मराकी को मौका मिला कि उसको समझाएं दुनिया क्या होती है। उन्होंने कहा देख तुझ में और मुझ में यही फर्क है, तेरी पूरी प्रॉपर्टी बस वही कशकोल है जिसके बिना तू जिंदगी नहीं गुजार सकता, इतना अटैचमेंट है, इतना लगाव है उस कशकोल से कि जिसके बिना करबला के सफर को ठुकरा रहा है। मेरे पास इतना बड़ा बंदा है, गुलाम है, घोड़े हैं, सब तुम्हें छोड़ के करबला की ज़ियारत के लिए जाओ, मेरा कोई लगाव नहीं है। बताया देख दुनिया का रखना, दुनिया की नियमतों का रखना बुरा नहीं है, दुनिया की नियमतों से वाबस्तगी रखना होता है। तो दुनिया से वाबस्तगी बुरी चीज, दुनिया की नियमतों को रखना बुरा नहीं है, शर्त एक ही है, हलाल तरीके से हासिल करें, हलाल तरीके में खर्च करें। भाई हमारी प्रॉपर्टी, हमारा माल जो हमारे पास आता है, हमारी दौलत हमारी नहीं होती, ये बहुत मिस्टेक हो जाती है, हम मैं ये जो होता है ना, हमारी हमारी मेरी, ये बड़ी गलतफहमी में डाल देता है इंसान, मैं हमारा कुछ है ही नहीं, जब हम ही हमारे नहीं है तो हमारा क्या है, हम ही अपने नहीं है। ये बदन अल्लाह ने जो अमानत के तौर पर हमारे हवाले किया है, अल्लाह की मर्जी के बगैर हम इस बदन को मसरफ करेंगे तो जवाबदेह होना पड़ेगा। इल्मे फिक्र क्या है, उलमा यही फुकाही बताते हैं कि इल्मे फिक्र ये है कि हमारी जो अमानत अल्लाह की तरफ से हमने लिया है उसके मसरफ के तरीके को बताने का नाम है इल्मे फिक्र। उठे तो कैसे उठे, बैठे तो कैसे बैठे, बोले तो किस तरह बोले, सुने तो क्या करें, किस तरह हमारा अंजाम दे, हमारे बदन को मसरफ करें, उस इल्म को कहते हैं इल्म फिक्र, यानी अल्लाह की मर्जी को जानने का नाम है इल्म फिक्र। तो हम जब हम ही अपने नहीं है तो हमारा अपना नहीं हुआ, यहां तक कि हम जब इस दुनिया से इंशाअल्लाह रुखसत होंगे तो अपने पूरी प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर पाएंगे, वसीयत भी करेंगे तो 2/3 नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा वसीयत नहीं कर पाएंगे। अरे मेरा माल है, मेरी दौलत, मेरी मिल्कियत नहीं, तुम्हारी मिल्कियत थी मगर तुम्हारे मरने के बाद पूरा हक तुम्हारा नहीं होगा। तो बस इंसान बहुत मजबूर है, जो मैं बस ये जुमला यहाँ पर ब्रैकेट में खास करता चलूँ ताकि हम अपनी हकीकत को जाने, ताकि मानवीय समझ में आए और करबला समझ में आए। करबला को अगर मानवीय गुरु छोड़ देंगे तो फिर करबला समझ में नहीं आता। बनारस क्या करें, सवाल हमारे जहनों पैदा होते हैं, इस इमाम ने ऐसा क्यों किया, इमाम ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं किया, ये जो सवाल हमारे जवानों के जहनों में आते हैं उसकी वजह यह है कि एक तरफ को हमने करबला को समझ लिया, कई आबाद को कई मुल्क को करबला को छोड़ दिया, तो करबला पूरी तरीके से समझ में नहीं आई। इंसान की हकीकत क्या है, और तो जो चाहता हूं कठिन मरहले से गुजर रहा हूं, इंसान की हकीकत क्या है, फलासफा इस्लामी फलासफा फलासफर बयान करते हैं कि हमारे कई वजूद हैं, एक है मैं, हम कहते हैं मेरी बॉडी मेरा बदन, तो मालूम है कि मैं हूं जो बदन उससे मुताल्लिक है, ठीक है, एक मैं हूं। ये मैं क्या है, ये मैं पहले भी था, यानी हमारा वजूद पहले भी था, ये हमारा वजूद पहले कुछ और बॉडी को ऑक्यूपाई किया हुआ था, तस्लीम कर लिया हुआ था, इस्तेमाल करता था, उस बॉडी का नाम इस दुनिया में आने से पहले वाली दुनिया का नाम है, उसमें जो हमारी बॉडी होती है उसको कहते हैं हयूला, जो हमारे अजदाद में सुल्फ में या पांच रहम में जो गुजर के आ रहे हैं वो हयूला, उसका नाम रखा हुआ। आप कुछ नहीं सुनते, एक बॉडी, एक ऐसी बॉडी को हम ऑक्यूपाई करते थे जिसका नाम था हयूला। अब बस उस दुनिया को हमने छोड़ा, इस दुनिया में आ गए, उस बॉडी को हमने छोड़ा, हम है जो थे वही है अभी भी है। एक मर्तबा इंसान वजूद आलम वजूद में आ गया तो फिर मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। हमारे उर्दू में बहुत प्यारी इस्तेला है, मौत को हम लोग क्या कहते हैं, इंतकाल। इंतकाल के माने क्या है, इंतकाल के माने क्या है, अगर एक मकान को आपने छोड़ा और दूसरे मकान को इख्तियार किया तो कोई आप मुंतकिल हो गए, आपने इंतकाल फरमाया। बस अजीजों मौत खत्म होने का
ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام ہے موت، انتقال فرمانا. بس ہم وہاں اس دنیا سے انتقال فرما چکے، اس دنیا میں آئے، یعنی اس دنیا میں پیدا ہوئے. اب ہم اس باڈی کو آکوپائی کیا، جو بدن دیکھ رہے ہیں، اس بدن کو ہم نے آکوپائی کیا، تسخیر کیا، اپنے قبضے میں لے لیا. اب اس باڈی کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس باڈی کے احتیاجات بہت زیادہ ہیں، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں. کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، استراحت کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے. میرا چونکہ محدود باڈی ہے، اس باڈی کے اعتبار سے ہماری ضرورتیں. اور پھر جب اس دنیا سے محفوظ کر جائیں گے، اس باڈی کو چھوڑ دیں گے اور ہم دوسری باڈی کو اختیار کریں گے، اس کو کہتے ہیں برزخی بدن، جس کی مثال علماء نے یوں دی ہے. آپ نیند میں جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خواب دیکھیں گے. خواب ایک بہت بڑی نعمت ہے عزیزو، بہت بڑی نعمت ہے خواب، ایک بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں کہ خواب ایک انفارمیشن سورس ہے. اگر صحیح معنی میں اگر کوئی خواب کی تعبیر کرے تو اس کے گزشتہ اور آئندہ بہت سے معلومات اسے ہو جائیں گے خواب کے ذریعے سے. آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ حد تک تجربہ کیا ہوگا، خواب ایک بہت بڑی چیز ہے، اور خواب کی تعبیر بھی جو ایسا علم ہے جو خدا ہر ایک کو عطا نہیں کرتا. یوسف جیسا شخص چاہیے جس کو خواب کی تعبیر کہیں عطا کرے. یعنی انسان ایسا عمل انجام دے، بالخصوص عفت کے اعتبار سے، اگر انسان کنٹرول کر اپنے آپ کو عفیف ہو جائے، برائیوں سے بچائے اپنے آپ کو، تو اللہ خواب کی تعبیر کا علم دے دیتا ہے. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. میں آگے بڑھنا تیزی سے جس بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کے اذہان میری طرف متوجہ رہیں کہ ایک بدن کا ہم نے چھوڑا، دوسرے بدن کو اختیار کیا، اس بدن کو اس دنیا میں ہم نے چھوڑ دیا، یعنی ہم مر گئے، یعنی اس دنیا میں ہمارے بدن کو ہم نے چھوڑ دیا، منتقل ہو گئے. دوسرا بدن کو اختیار کیا، اس کا نام کیا ہے؟ برزخی بدن. خواب میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہم امریکہ کی سیر کر رہے ہیں، لندن کی سیر کر رہے ہیں، یا پاکستان جا رہے ہیں، ہندوستان جا رہے ہیں، ایران جا رہے ہیں، زیارت میں جا رہے ہیں، اپنے گزشتہ پردے جو ہیں جو گزر چکے ان سے ملاقات کر رہے ہیں، گفتگو اٹھ کے دیکھا تو ہم جاتے وہی ہیں. وہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو جو برزخی مثالی بدن جو وہ حرکت کر رہی ہے، آپ کا بدن نہیں بن ہے، بدن نہیں جا رہا ہے، اس کی مثال دکھائی سے ہی بدن ہوگا برزخ میں، اس طرح مردے آئیں گے آپ کے خواب میں. یعنی وہ مثالی بدن لے کر آئے گی، برزخی بدن لے کر آئے گی، اور اس کے بعد برزخ میں بھی ان کا انتقال ہو جائے گا. جب ہم برزخ پہنچیں گے، برزخ کے ہماری دائمی چیز نہیں ہے. برزخ کے معنی قرآن میں، برزخ عربی زبان میں کہتے ہیں، ایک حال ہے آپ کے پاس، دوسری طرف دوسرا حال ہے، اس دو حال سے متصل جو ویٹنگ پلیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. عربی میں دو حال کے درمیان، دو دالان کے درمیان جو بیچ میں ویٹنگ پلیس ہوتا ہے، جہاں پر انتظار کیا جاتا ہے، ایک حال سے آئے دوسرے حال تک جانے کے لیے جہاں انتظار کیا جاتا ہے، اس جگہ کا نام ہوتا ہے برزخ. تو ہم برزخ میں جب ہوں گے، یعنی اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، اور آخرت میں جب پہنچنے سے پہلے جہاں انتظار کرتے ہیں اس کا نام ہے برزخ. برزخ میں جب انتقال ہوگا ہمارا، برزخ کو چھوڑ دیں گے، تو ایک نئی باڈی کو اپنائیں گے، اس کا نام ہے آکو. بڑی ایڈوانس باڈی ہوگی. اب جو ہم نے خدا تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں دودھ کی ندیاں دی جائیں گی، شہد کی ندیاں دی جائیں گی، یہ شہد نہیں جو دنیا میں ہے، یہ دودھ نہیں جو دنیا میں ہے، اس لیے کہ اس بدن کی ضرورت ہے. اس بدن کی ضرورت کہیں ایڈوانس ہوگی. میں عرض کرتا ہوں ایک مرتبہ، ہماری ضرورتیں بدل جائیں گی. جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت کس کو کہتے ہیں؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر پریشانی کا امکان ہی نہیں ہے. اگر پریشانی ہے تو پھر جنت نہیں ہے. عجیب ہے، عربوں کی مینٹالٹی دیکھیے اس زمانے میں. تو عرب آئے پیغمبر کی خدمت میں، شخص آیا پیغمبر اسلام جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے تھے. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت میں جنگ اور جدال بھی ہے، یعنی مار پیٹ بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے. تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، جنت اس جگہ کا نام ہے، وہاں قتل و غارت نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر جنت میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. ایسے وہ جو جس کو اگر قتل نہ کرے کسی کو تو وہ چین سے سو نہیں پاتے. ایسے لوگ، ایسے لوگوں کو پیغمبر نے کیسے بنا دیا کہ جو ایک بھائی تڑپ دیکھ کر اپنی جان دے دے، قربانی کرے جنگ بدر میں، جنگ احد میں. تو یہی پیغمبر اسلام کا موجودہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پیغمبر نے بدل کے فداکار شخص بنا دیا، سلمان جیسا بنا دیا، ابو ذر جیسا بنا دیا. بڑی بات ہے، یہ پیغمبر کا موجودہ ہے. پیار بات، ہم جب وہاں پہنچیں گے جنت میں تو وہاں سکون ہی سکون ہے، پریشانی بالکل نہیں. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جناب نوح کا
نوح کا بیٹا گمراہ ہو چکا تھا، نوح نے بہت چاہا کہ اسے بلائے، اپنی طرف بلایا، اللہ نے کہا نہیں، انہ اللہ ایسا من اہل، اب اس کے پیچھے مت پڑو، یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک،
تو جنت میں جناب نوح اگر یاد کر لیں کہ میرا ایک ایسا بیٹا تھا جو گمراہ ہو گیا، تو پریشانی ہوگی۔
آپ کے آسان ہے میری طرف،
اگر جناب نوح کو یہ خیال پیدا ہو کہ میرا بیٹا تھا دنیا میں مگر وہ گمراہ ہو گیا، تو کیا پریشانی نہیں ہوگی؟ بہت پریشانی ہوگی، بیٹا ہے تیرا۔ جنت اس جگہ کا مقام ہے، رواجوں میں کہ جناب نوح کو کبھی یاد نہیں آئے گا کہ ان کا ایک برا بیٹا بھی تھا، اس کا نام ہے جنت۔ یعنی اس دنیا میں جو ہم پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، ان پریشانیوں کو یاد تک نہیں کرتے، تو اس مقام کا نام ہے جنت۔ تو عزیزو جنت بہت بڑی جگہ ہے، جنت بہت بڑی جگہ ہے، انسان صلاحیت پیدا کرے، قصد کرے کہ بھئی کہاں رہنا ہے، انبیاء کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، شہداء کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اولیاء کے ساتھ جو سنتے ہیں اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ ہمارے پاس امکان نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے, ہم نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ پوسیبل نہیں ہے. ابو بصیر مشہور بات ہے, ابو بصیر ان کا نام کچھ اور تھا. ابو بصیر اس لیے رکھا گیا کہ وہ چونکہ اندھے تھے, بینائی نہیں تھی, ظاہری بینائی نہیں تھی, مگر وہ باطنی چیزوں کو دیکھتے تھے, اس لیے ان کا ابو بصیر. یہ دیکھنے والے نہیں ہے, بصیر کے معنی دیکھنے والا. ابو بصیر نے دیکھنے والوں کے باپ دل باہر نہیں ہے. ہمارے کہتے ہیں نا تو کیا تیرا باپ ہوا ہے, مطلب یہ ہے تو جو چیزیں دو عام انسان نہیں دیکھ پاتے وہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھ لیتے. ابو بصیر آتے ہیں مطلب کہتے ہیں ماں اکثر الحجی, مولا کتنے زیادہ حاجی ہو گئے, لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونج رہی ہیں. امام نے کہا نہیں, ماں اکثر الحجیج واقل الحجیج, چلانے والے بہت ہیں حاجی مکہ میں. کہا وہ کیسے, میں تو آوازیں سن رہا ہوں. مولا نے اشارہ کیا مجھ کا, دیکھا اب دیکھو, دیکھا بس دو حاجی تھے اور ایک بچہ, باقی سب جانوروں کی شکل میں گھوم رہے تھے. نگاہ ہو تو معلوم کرے آدمی کہ بھائی دنیا میں کیا گزر رہا ہے. ہم آئے دوسرے کو دیکھتے ہیں, یہ بھی شاید اللہ کا کرم ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کی حقیقتوں سے آشنا نہیں ہیں. روایتوں میں ہے کہ اگر ہم دوست کی پوری حقیقت سے آشنا ہوتے کوئی ایک دوسرے کا دوست نہ ہوتا. ہماری حقیقت ہے اگر باہر آ جاتی ہوں تو ایک دوسرے کو کوئی دیکھنا پسند نہ کرتا. شاید یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم پوری چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے, مگر ہے دنیا میں ایسے آج بھی جو اندر اوریجنل چیزوں کو دیکھتے ہیں, حقیقتوں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے. تو علامہ طباطبائی وہ حقیقتوں کو دیکھتے تھے, یہاں تک کہا جاتا ہے کہ رات میں آخری عمر میں وہ سوتے نہیں تھے. ان کے خادم آیا ان کی خدمت میں, کہا آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, آپ تھوڑا استراحت فرما لیں. تو انہیں جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں کیسے سوؤں, مجھے شرم محسوس ہوتی ہے در و دیوار کو تسبیح پڑھتے ہوئے سنوں اور میں سو جاؤں. ان من شیء الا یسبح لله, کوئی کہنا ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. ولکن لا تفقهون تسبیحا, یہ تم ہو جو تمہارے کانوں پر پردے پڑ چکے ہیں, تمہاری آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں. ذرا اپگریڈ کرو اپنے آپ کو, آگے آؤ, مانویت میں آؤ, دیکھو سب چیز مادی چیز نہیں ہے, مادیت میں محدودیت ہے, مادیت میں مجبوری ہے, مگر مادیت سے اٹھو گے تو تمہیں مانویت سیر ہوگی, تو معلوم ہوگا کہ دنیا پر کنٹرول کر سکتے ہیں, نہ صرف اپنے بدن پر بلکہ دنیا پر تسخیر کر سکتے ہیں. میں ایک واقعہ بس یہ بتاؤں کہ علامہ طباطبائی نے ایسا کیا تو پھر ہمارے ذہن میں سوال پیدا, تو بہت بڑے علامہ تھے انہوں نے کیا, مگر ہم تو علامہ نہیں ہیں. ایک بات ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ ایسی باتوں کو قریب کر لے رہا ہوں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. کربلا آج بھی دسترخوان کربلا کا کھلا ہوا ہے, یعنی ہم بھی کر سکتے ہیں. بندگی سب کے لیے ہے, بندگی اتنی عظیم ہے کہ جب اللہ نے نبی کو ہمارے معراج کے سفر کے لیے بلایا تو یہ نہیں کہا سبحان الذی اسرا لرسولہ, نہیں, لعبدہ, بندگی کا عنوان دے کر رسول کو معراج پر بلایا. یعنی بندگی بہت بڑی چیز ہے, کہ بندگی کے فائدے آخرت میں ہیں, مرنے کے بعد تو ہیں ہی, مگر دنیا میں بھی انسان بندگی کے ذریعے سے اتنا اونچا ہو سکتا ہے کہ عام انسان تصور نہیں کر سکتے. ایک واقعہ میں بس اپنی بات چھپائی ہے کربلا کی سے دے جاؤں گا. ایک مشہور واقعہ ہے نجف کے بازار میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ہے حسن, حسن علی اس کا نام تھا, حمال, مشہور تھا حمال, حمال آپ جانتے ہیں, ویٹ لفٹر, ایک مزدور, کولی کرنے والا, سامان ادھر سے لے جائے گا ادھر لے جائے گا. ہمارے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں ہوتی, ہم لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. بہت بری بات ہے, پتا نہیں جس کو ہم ایک ویٹ لفٹر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں پتا نہیں اللہ کے نزدیک وہ کتنا قریب ہوگا, یہ ہمیں نہیں معلوم. روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو ہمارے تحت کام کرتے ہیں, وہ ہم سے بہت اونچی جگہ پر پہنچ جائیں گے اور ہمیں ان سے بات کرتے وقت شرم آتی ہے کہ میں دنیا میں میرا غلام تھا. تو کبھی بھی کسی کو نیچی نگاہ سے مت دیکھیے, کچھ دنیاوی عہدے کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں, اس کا آنا بھی امتحان ہے اس کا جانا بھی امتحان ہے. یوم نجم یوم علی, ایک دن تمہارے فیور میں ہے ایک دن تمہارے اگینسٹ ہے. یہ دیکھا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. کبھی بھی کسی کو حفاظت کی نگاہ سے مت دیکھیے, جس کو ہم حفاظت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ بھائی اللہ کے نزدیک مقرر بندہ ہو. اہم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کتنا مقرر بندہ ہے, کتنا عام ہے. حسن علی حمال اس کی اہمیت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ دیکھا تقریباً 70 سال کا بوڑھا ہے, زندگی بھر اس نے حلال کمائی ہے,
اور کسی کی جیل کی طرف اس نے نگاہ نہیں ڈالی.
ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ چھت کے اوپر ایک عظیما ایک مومنہ کپڑے سکھانے کی کوشش کر رہی ہے, بچہ اس کے بغل میں ہے, اس کے آغوش میں ہے. ایک مرتبہ بچہ گر جاتا ہے, ماں چیز آتی ہے میرا بچہ.
اب حسن علی ہیں,
بازار ہے, بڑا بازار ہے نجف کا, سب دیکھ رہے ہیں.
حسن علی کہتے ہیں یا اللہ, اور بچہ آرام سے حسن علی کی آغوش میں آ جاتا ہے. اب لوگ ہیں, کل تک اس کو ایک گفٹر سمجھ رہے تھے نا, ایک حمال سمجھ رہے تھے نا, ایک مزدور سمجھ رہے تھے نا, اب اس پر جھپٹ پڑے. اے حسن علی بتاؤ تم کون ہو, مسیحا ہو, کون سا معجزہ ہے, کیا کیا تم نے, ہمارے لیے بھی دعا کرو, ہمارے لیے بھی کچھ تعلیم دو. بھائی بہت جو کر جو مانے لگے. حسن علی کہہ رہے کہ میں وہی حسن علی ہوں جو کل تک تھا, میں نہیں بدلا, وہی حسن علی ہوں. یا پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا. اس نے کہا کہ اب پوری زندگی میں بہت توبہ چاہتا ہوں, میرے جوانوں میں خصوص بہت توبہ چاہتا ہوں پوری زندگی. اس نے کہا جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو, میں نے کہا چش, نماز ادا کیا. اللہ نے کہا روزہ رکھو, میں نے کہا چش, روزہ رکھا. اللہ نے کہا خیرات کرو, میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کہا چش, خیرات کیا. ایک عمر میں نے جو اللہ کہتا گیا ادھر امر ہوا, ادھر میں نے کہا چش, سامان بتا تھا. ایک مرتبہ میں نے کہا خدا, اللہ نے کہا چش.
اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی مان لو, پھر دیکھو اللہ تمہاری کیسے نہیں سنے گا. بنا کیے توقع رکھنا بھیجا ہے, پھر بھی اللہ کا کرم ہے, بہت کچھ دے رہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لائق بن گئے. خدا کی قسم دعاؤں نے ہمیں ڈائریکشن دیا ہے, سلیقہ سکھایا ہے. الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک. اے پروردگار تو اگر اللہ سے مانگو تو چھوٹی چیز مت مانگو. ہمارے اہل بیت نے سکھایا تھا دعا دو طرح کی ہوتی ہے, ایک دعائے معصورہ اور غیر معصورہ. غیر معصورہ آپ جو چاہے مانگ سکتے ہیں, حالات جنوں کو مانگی اجازت ہے, مگر معصورہ پڑھیے. معصورہ یعنی جو اہل بیت نے سلیقہ سکھایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت جانتے ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے. اہل بیت یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ سے مانگا جائے تو کس طریقے سے مانگا جائے. تو جہاں بھی آپ نے اہل بیت کی دعا میں کوئی چھوٹی چیزوں کو نہیں مانگا گیا. اللہ پروردگار ہر بھوکے کو سیر کر, انہیں کا شیعوں کو سیر کر, مسلمانوں کو سیر کر, ہر بھوکے کو سیر کر, ہر مہنگے کو کپڑے دے. بھئی بلد میں مانگی ہے, بڑی 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 وہاں آپ کا تھوڑی کٹ جائے گا. یہ اللہ کا ایسا دربار ہے جو عطا ہوتی ہے وہاں سے تو کسی سے کاٹ کاتا نہیں ہوتی. تو پھر مانتے ہو تو بالخصوص ہمارے استاد فرما کرتے تھے جب تم سورہ فاتحہ پڑھو یا کسی ثواب کو ہدیہ کرو تو بالخصوص بچے لائق نہیں ہیں ان کے مرحومین کے لیے دعا نہیں کرتے, وہ زیادہ مستحق ہیں. میں کچھ بات عرض کرنے جا رہا ہوں. کچھ ایسے بھی ہماری سوسائٹی میں ہیں جن کے ماں باپ بد نصیب ہیں, وہ ان کے بچے ان کے لیے دعا نہیں کرتے. کہ تم ان کے لیے بھی دعا کرو جن کے بچے ان کے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتے. پروردگار ان کی بھی رحمت, ان پر بھی رحمت حاصل کر. بڑی چیزوں کو مانگی, اللہ سے مانگنے میں تھوڑی کمی کرنا نہیں, اللہ سے بڑی چیزیں مانگو. کیا مانگو؟ جو کچھ حلال ہے. ایک شخص آیا بڑے عالم کی خدمت میں حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں, مسلوب کے زیارت تھے. ان سے پوچھا کہ ایک سوال, بہت عمدہ سوال کیا, پوچھا کہ اگر آپ سے اللہ یہ کہے کہ بس ایک دعا مانگ سکتے ہو, ایک دعا, اور پھر کوئی دعا نہیں مانگ سکتے, تو کیا مانگو گے؟ ہمارے ذہنوں میں سوال ہے نہیں, ایک دعا کی اجازت ہے بس, کیا مانگو گے؟ کیا مانگیں گے ہم لوگ؟ بندہ
گاڑی
بے حساب دولت, ہمارا ذہن کہاں کہاں تک جا رہا ہے. تو اس عالم بزرگوار نے جواب دیا کہ میں بس اللہ نے اگر اجازت دی صرف ایک دعا مانگوں تو میں مانگوں گا میری عاقبت بخیر. اب ہم اس وقت مجلس حسین میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, مگر کل ہم کہاں ہوں گے پتہ نہیں. میں تاریخ کے ایسے لوگوں کا حوالہ دوں گا, ایسے لوگوں کی زندگیاں بتاؤں گا جو بہت ہی ہم سے بہت اچھے ہیں, بہت بہت اچھے ہیں. حال کا واقعہ پرانا واقعہ نہیں, حال کا واقعہ علامہ آیت اللہ قربانی کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے مرجع گزرے ہیں خدا رحمت کرے, ان کا احسانات ہیں علماء بزرگ, ان کے احسانات ہیں ہمارے قوم پر. تو وہ نقل فرماتے ہیں ان کے شاگرد نے مجھے بتایا, ہمارے استاد نے ان سے سن کے بس ایک ہی واسطہ ہے, زیادہ واسطہ نہیں, روایت بہت کم بھی اس کے سند نہیں ہے, بس ایک ہی واسطہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک ساتھی تھا, ہم گزرا کلاس میٹ اور روم میٹ, ایک روم میں ایک کمرے میں ساتھ رہتے تھے, ایک ساتھ پڑھتے تھے, ان سے زیادہ ذہین تھا, ان سے اچھا پڑھتا تھا. جب اس کی جانکاری کا وقت آیا تو ان کو پتا چلا کہ وہ عالم انتظار میں ہے, تو استاد ہے کہ جائے عیادت کرے, یہ پہنچے آیت اللہ گلبرگہ نہیں پہنچے اپنے دوست کی عیادت کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے عیادت میں کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں جب عالم انتظار میں ہوتا ہے استاد ہے اسے تلقین کی جائے, کہو لا الہ الا اللہ, تو اس نے کہا نہیں کہوں گا لا الہ الا اللہ, اللہ آیت اللہ گلبرگہ نے فرما رہا ہے کہو محمد رسول اللہ, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہوں گا محمد رسول اللہ, کیوں کیا ہوا نہیں ہے تقریباً. اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے آیت گلبرگہ نے کہ تم میرے ساتھ پڑھتے تھے, میرے ساتھ رہتے تھے, بہت سے مسائل تم سمجھتے نہیں کہ میں تمہیں سمجھایا کرتا تھا. کہا ہاں تم اچھا سمجھتے تھے, سمجھایا کرتے تھے. تو اس نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں, اللہ نے مرجع بنا دیا, مجھے نہیں بنایا, اللہ عادل نہیں ہے, یہ کہیں کہ وہ اس دنیا سے ہو سکے. مرتد کی موت, آپ تو تعجب نہیں کریں گے کہ بھئی یہ مجتہد پڑھا لکھا مرتد کی موت مر سکتا ہے, تو ہمارے عمل میں کیا گارنٹی ہے. تو عزیزو اپنے اعمال کے پلوں میں پر نہ کرنا, دریائے بیت میں آ کے اپنے سر کو جھکا دینا, اس لیے کہ ہمارے اعمال ہمیں نجات نہیں دلا پائیں گے, ہمارے ان کے سارے ہی ہیں جو نجات دلا پائیں گے, ہمارا عرض ہے جو نجات دلا پائیں گے. میں نے عرض کیا تھا پنڈس میں, یا کور بنے, کور تو ہے نہیں, یا متصل بے کور بنے, یعنی کور سے متصل ہو جائے, تو ہمارا انتصار اگر اہل بیت سے ہوگا, معنویت سے انتصار ہو جائے گا, اللہ سے انتصار ہو جائے گا, پھر ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہو پائے گا. عزیزو بس معنویت ہی ہماری نجات کا ذریعہ, دنیا مادیت میں کیلکولیشن کرتی ہے مائشیوں کے پاس ہے کیا, ہم تو دنیا میں میجورٹی میں نہیں ہیں, ہمارے پاس نہ فائنینشیل پاور ہے, نہ میڈیا ہمارے پاس ہے, اور نہ کوئی اسلحہ ایسا ہے جو ہم دنیا کا مقابلہ کر سکے, نہ تعداد ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں پروردگار اللہ نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وتضاعف الزمان علینا, یہ ہم دعا کرتے ہیں ہر جمعہ کہ پروردگار ہم شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے, وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے, ہمارا پروردگار ہماری تعداد بہت کم ہے, ہمارے ظالموں کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہ ہم پر طعنہ دے رہے ہیں, یہی دعا کرتے ہیں نا, تو ہمارے پاس ہے کیا چیز. خدا کی قسم جو چیز ہمارے پاس ہے اگر اس کو ہم تھام لیں تو ہمارے پاس سب کچھ. امام حسین نے دعائے عرفہ میں کیا کہا تھا, الہی من وجد کا مالا فقد ومن فقد کا مالا وجد, اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا, اور جس نے تجھے کھویا اس نے پایا, یہی تو ہماری امتیاز ہے, یہی مانویت ہی ہے جو ہمیں آگے لے کر رہے. خدا کی قسم میں تاریخ ہے ایک واقعہ اور حال کا واقعہ بتاؤں گا تاکہ رب تم آپ کو کہ گزشتہ گزشتہ نہیں ہے, ہمارا گزشتہ بھی حال ہے. کربلا صرف ایک پاس نہیں ہے, جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے, ابھی تو یہ تو نہتے مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کے مکے سے آئے تھے, اور جو مدینے میں جو انصار تھے انہوں نے جو کچھ تھا انہوں نے بانٹ لیا تھا, ابھی ابتدائی ایام ہے. بعض روایتوں میں 313 فوجی تھے, یعنی جو میدان جنگ آئے تھے جنگ بدر میں, 313 جس میں 12-13 سال کے بچے بھی تھے اور 17 سال کے بوڑھے بھی. بس ابتدائی ایام میں کفار قریش کو گھمنڈ آیا کہ آئے بس ان کو ابتدائی میں ختم کر دیں, نہ رہے بانس نہ بجے بانس, سب کو ختم کر دیں. 1,000 سے زیادہ فوج لے کر لیس اسلحوں سے لیس فوج, ایک ایک کے بعد دو دو گھوڑے دو دو اونٹ, چار چار تلواریں چھ چھ نیزے ہیں, پورا استرا لے کر آئے, پورا ویپن لے کر آئے مسلمانوں کے پاس, کہ ایک تلوار میں تین تین سب کھڑی بڑی ہوئی ہے, ایک تلوار ایک آدمی شہید ہوا تھی, دوسرا اس تلوار میں لے کر لے گا. سچویشن دیکھیے مسلمانوں کا سچویشن اور کفار کا, اب یہ جنگ جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے. روایتوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے کچھ مٹھی خاک اٹھایا اور دشمنوں کی طرف پھینکا اور ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگار اگر یہ قلیل تعداد مسلمانوں کی ماری جائے, یہ ختم ہو جائے, یہ شہید ہو جائے, تو ان کو یہ غم نہیں پیغمبر کو کہ ہم مارے جائیں گے, نہیں, پروردگار سے کیا دعا مانگ رہے ہیں, پروردگار اگر یہ مٹھی بھر مسلمان شہید ہو جائیں تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, پروردگار اب تو معافی دے. پیغمبر نے دعا کی, مسلمانوں کا جذبہ ہے, عزم کتنا, 313 ادھر سے سپائی بھیجا تھا, ایک جاسوس کو بھیجا تھا کہ جائزہ لے وہاں پر کون ہیں, کتنے ہیں پیغمبر اسلام کے لشکر میں, کتنے ہیں, اس نے آگے گزارش دی تھی بس 313 بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں, اب یہ جنگ نہیں ہے بلکہ کھیل, کھیلیں گے مسلمانوں سے, خون کی ہولی کریں گے, تو بس مست ہیں یہ لوگ, کفار کے بجائے 1000 سے زیادہ تعداد ان کے پاس پورا اسلحہ, ادھر 313 اسلحہ موجود نہیں ہے, بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں. اب دیکھیے مانویت اور مادیت, یہ رہی مادی سچویشن, مادیت یہ ہے کہ 313 اس میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں, اسلحہ موجود نہیں ہے, اس طرف 1000 سے زیادہ پورا اسلحہ, ضرورت سے زیادہ اسلحہ, اب گھمنڈ پیدا ہوا ان کو کہ ہم یہ جنگ تھوڑے لڑیں گے, ہم تو کھیل کھیلیں گے, یہ رہی مادی سچویشن. اب کیا ہوا, جب جنگ کا آغاز ہوا تو کفار قریش نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جنگ کر رہے ہیں, کیا ہوا, اللہ نے سٹار والے فرشتوں کو بھیجا, مصوبین قرآن کتابیں مصوبین ہیں جو سٹار والے ہوتے ہیں, سٹار والے فرشتوں کا کام کیا تھا, کچھ کرنا نہیں, فرشتہ آئے تھے وہاں کھڑے ہوئے تھے بس, بعض مسلمان بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے فرشتوں, یہ ملائکہ جو اللہ کی طرف سے آئے تھے مسلمان نہیں دیکھ پا رہے تھے, مگر کفار کی آنکھیں کھول دی اللہ نے, کہ دیکھو کفار نے جب دیکھا ہزاروں کی تعداد میں ہے تو کفار ڈر رہے ہیں, بس عزیزو جنگ ہمت کے بلبوتے پر جیت جاتی ہے, اسلحوں کے بلبوتوں پر نہیں, جنگ ہمت کے بلبوتے پر جیت جاتی ہے, جب دیکھا جب کفار ڈر گئے تو مسلمان آرام سے غالب آ گئے, ملائکہ نے مدد نہیں کی, بس آئے کھڑے رہے کفار کو دکھائی دیے اور بس ختم. اب یہ کیا ہے, کون سی مادیت کا آپ کیلکولیٹ کریں گے, کون سے حساب میں آپ بتائیں گے, کہ نہیں مادیت دنیا میں صرف مادیت نہیں ہے, مانویت بھی ہے, مادیت سے اوپر بھی ہٹ کر چیزیں ہیں, کہ عزیزو یہ رہا پاسٹ, 1400 سال پہلے والا واقعہ قرآن میں درج ہے, باقاعدہ آیتیں ہیں, باقاعدہ اس کی تفسیر ہوئی ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, سنی شیعہ تمام مفسرین نے لکھا. اب 2006 کتنے سال پہلے, 6 سال پہلے ایک جنگ ہوئی لبنان پچھی بھر اس بلا, جن کے 500 کمانڈوز ہیں, 500 کمانڈوز, باقی سب نہتے ہیں مسلمان ہیں, اس طرف پوری طاقت, لیٹسٹ ویپن, جدید آلات اسلحے, میڈیا پوری دنیا کا میڈیا ان کا سپورٹ کر رہا ہے, پورے ویسٹ دولت, یہاں تک کہ بعض گزارشات آج آ رہی ہیں, آپ نیٹ پر اگر چیک کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے اس کی گزارشات کہ بعض مسلمان بھی جو نام نہاد مسلمان ہیں انہوں نے پیسہ دیا اسرائیل پر اس بلا کو ختم کر دیا, پیسہ دیا اور گرین سگنل دیا ہے تم اس بلا کو ختم کر دو ہم تمہارے ساتھ, تو دولت ان کے پاس, اسلحہ ان کے پاس, تعداد ان کے پاس, میڈیا ان کے پاس, سب کچھ مادی اعتبار ان کے پاس, ادھر مادی اعتبار سے ایک پاس ایک ہیلی کاپٹر تک نہیں ہے, ایک جنگی جہاز تک نہیں ہے, بس کچھ ٹینک ہیں اور کچھ کمانڈو سے بس ہے, کیا ان کے پاس وہ سلاح اور بھوکا, مومن کا اسلحہ ہونا ہوتا ہے, رات کو دعائیں توسل پڑی لوگوں نے, صبح کربلا کے تذکرے کو چھیڑا, کچھ آنسو بہایا, عزیزو اگر ہم اللہ کے ساتھ رہیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, نصرت کریں گے تو جس طرح بدر میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا آج بھی فرشتوں کو بھیجے گا، اس لیے کہ جو اللہ بدر کا اللہ ہے وہی ملا کا بھی اللہ ہے، اللہ بدلا نہیں ہے ہم بدل گئے ہیں، ہم اگر اللہ کے ساتھ ہوں گے تو پھر وہی بد و خیبت تو نہیں جائے گی، تو کربلا آج بھی اوپن ہے، دسترخوان کھلا ہوا ہے، ہم اگر کربلا کے ساتھ ہو جائے تو پھر کربلا کر کے دکھائیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں، پاکستان میں ہمارے شیعوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا جا رہا ہے، کیا ہم اس چیزوں سے ڈر جائیں گے؟ یہ دشمن کا خیال خواب ہے عزیزوں، میں جملہ آج کرنے جا رہا ہوں، جملے کی قدر کریں اور اپنے دل میں اتار لیں، جو کربلا کے واقعات کو پیش نظر رکھے دنیا کا کوئی آدمی اسے ہرا نہیں پائے، کربلا سے بڑی کوئی چیز ہے؟ آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کربلا سے بڑا آدمی نہ ہوا نہ ہوگا، میں کبھی آج کروں گا کہ کربلا کے بعد ائمہ نے کربلا کیوں نہیں دہرایا، اس کے دلائل اس کے وجوہات ہیں، میں کروں گا کبھی، آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کربلا بس ایک ہی کربلا ہے، حسین کا کربلا ہے، لیکن کربلا ایک کربلا اتنا کافی ہے کہ قیامت تک پھر کربلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ ایک کربلا اتنا ہاتھوں کو اونچا کر دے گا کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہمیں پسپا نہیں کر پائے، شرط یہ ہے کہ ہاں کربلا کے ساتھ ہوں۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے راستے کو بدل دیا، میں نے کہا لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعوا بذلک فرضیۃ بے، میں بروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مقابل میں آئے ہیں وہ تو قابل ہیں ہی، وہ ریکگنائز ہیں، آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، سب جانتے ہیں، مگر وہ لوگ جو اچھے تھے انہوں نے بھی امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ کربلا میں کتنے تھے؟ 72۔ مولا حسین نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا، افسوس کہ ہم لوگ مولا حسین کے تمام جملہ پر غور نہیں کرتے، بھائی ایک ایک جملہ کلام معصوم ہے نا، کلام معصوم ہے نا، وہ آج کی زندگی کو دیکھ کے بول رہا ہے، جس طرح قرآن کی آیتوں کا مسلسل نزول ہوتا ہے اسی طرح معصوم کے جملات بھی مسلسل ختم ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج کی دنیا کو دیکھ کر حسین فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین اللہ على السنه، دین ان کا لبنا ہے، زبان ہے، یعطون ما درت علیہ معاشہ، جب تک اپنی معاش چلتی رہے گی زندہ باد دی، فاذا محسوا بالبلاء قلت ایامهم، جب امتحان کی منزل آتی ہے، جب قربانی کی منزل آتی ہے تو دیندار بہت کم نظر آتے ہیں، دیندار بہت کم نظر آتے ہیں۔ عزیزو دو واقعات میں کربلا کے پیش کروں گا، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے رفتار کو دیکھیں کہ ہم کس میدان میں ہیں، ہمارا سچویشن کیا ہے، اگر آج کربلا ہو تو ہم کہاں رکیں گے، کس جگہ پر ہمارا مقام ہوگا، اسی کا نام کربلا اور زندگی ہے، حیات اور کربلا ہے، یعنی ہمارا پورا لمحہ لمحہ زندگی کا کربلا سے ملا کے دیکھنا پڑے گا، کربلا ایک کرائٹیریا ہے، ایک معیار، کربلا کی کسوٹی سے جو میل کھائے گا وہ حسینی ہے، تو کربلا کی کسوٹی سے میل نہیں کھائے گا وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبید اللہ ابن حرم جوفی، بڑی بڑی شخصیت ہے، بہت کارنامے ہیں اس کے، برا آدمی نہیں تھا، میں بروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اچھے تھے جنہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کی، مولا حسین نے دیکھا راستے میں جب کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھا وہاں عبید اللہ ابن حر جوفی ہے، تو مولا کے ایک مؤذن تھا جس کا نام حجاج ابن مسروق، حجاج ابن مسروق کو بلایا مولا نے، کہا جاؤ اس عبید اللہ ابن حر جوفی کو بلاؤ، حجاج ابن مسروق گئے جوفی کے پاس، کہا جوفی تمہیں امام بلا رہے ہیں، اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ کس لیے بلا رہے ہیں، میں ابھی کوفے سے آ رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، میں ابھی کوفے سے آ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ حسین کس لیے بلا رہے ہیں، ان سے کہہ دینا کہ میں آخری عمر گزار رہا ہوں، ریٹائرڈ مین لائف ہے، میرے پاس پیسہ بھی ہے، ان سے کہیے کہ آپ وہاں بن جائیں، اس لیے کہ وہاں لوگ تلوار لے کر تیار ہیں، ان کو قتل کر دیں گے، کامیابی نہیں ملے گی۔ کتنی بدبختی ہے، کتنی بدبختی ہے، امام کا بلاؤ آ چکا ہے گھر تک. اللہ اس نے کیا کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں نہیں آؤں. اب اس کے بعد امام خود نکلے, خود امام نکلے, کچھ اصحاب کے ساتھ ہے, پہنچے اس کے خیمے کی طرف. اس کا اے جوفی میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں زندگی میں, بہت کچھ کیا ہے تم نے, میں بھی جانتا ہوں تو بھی جانتا ہے, میں تجھے موقع دے رہا ہوں, تمام گناہ بھی پاک ہو جائیں گے, عظیم تر زندگی بھی ملے گی, بہت سے عظیم نعمت ہوں فائز ہو جاؤں گے. کیا تیار ہو؟ جوفی نے کہا کہ رسول اللہ میرے پاس مال ہے, پیسہ ہے, اس کو لے لو. میرے پاس گھوڑا ہے, اتنا تیز وہ گھوڑا ہے کہ جس کو بھی میں پکڑنا چاہا وہ مجھ سے نہیں بھاگ سکا, اور جو بھی مجھے پکڑنا چاہا وہ کبھی نہیں پکڑ سکا. اتنا تندرو گھوڑا ہے, یہ گھوڑا آپ کی خدمت, یہ پیسہ آپ کی خدمت, یہ گھوڑا آپ کی خدمت. امام نے کہا لَا يَتَّخِذَ اللَّهُ مِنَ الْمُضِلِّينَ عُرْوَةً, کبھی خدا گمراہوں سے مدد نہیں لیتا. اے جوفی مال تو اپنے پاس رکھ, گھوڑا تجھے مبارک, میں چاہتا تھا کہ تو آ جائے, میں چاہتا تھا کہ تیری نجات ہو جائے, میں چاہتا تھا کہ کربلا کے شہداء کی فہرست میں تیرا نام بڑھ جائے, مگر تو پیسہ دے رہا ہے. عزیزو یہاں پر بڑا درس ہے ہم سب کے لیے, کہ ہم مال خرچ کرنا چاہیے, مال تو ہر جوفی بھی خرچ کر سکتا ہے. ہم راہ اسلام میں گاڑی دے دیں گے کہ گاڑی گھوڑا جوفی بھی دینے والا تھا. میں یوں کیوں کہوں کہ وہ بینز تھی اس وقت, یعنی وہ جو تم دو گھوڑا ہے نا بینز, آج کی بینز جوفی دیکھ سکتا ہے, مگر حسین کے ہم سے مال چاہتے ہیں, حسین کے ہم سے سواری مانگتے ہیں کہ نہیں, خدا کی قسم حسین کو ہماری ہدایت چاہیے کہ ہم ہادی ہو جائیں, ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں, ہم حسین سے منسلک ہو جائیں. اور حسین سے منسلک ہونا مال سے نہیں ہو سکتا, سواری سے نہیں ہو سکتا, حسین سے منسلک ہونے کے لیے خون کی ضرورت ہے. جو اسلام میں خون کے لیے ہمارے ساتھ چلے, حسین کے ابتدا سے دیکھیے دنیا میں تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی جنگ کی مہم کے لیے نکلتا ہے تو لوگوں کو مہیت کرتا ہے, لوگوں کو تیار کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی فوج میں شامل ہو جائے, مگر حسین نے تو ہمیشہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے سامنے مال غنیمت نہیں مل رہا ہے, ہمارے سفر میں کوئی حکومت کا منصب نہیں مل رہا ہے, کوئی گورنرشپ نہیں مل رہی ہے, میرے ساتھ تو چلنا چاہتا ہے, دیکھو وہاں پر شہادت ہے, وہاں پر خون دینا ہوگا. پہلے ہی سے کلیئر بتا رہے ہیں حسین, حسین کو گنہگار نہیں چاہیے, حسین کو خاطی نہیں چاہیے, حسین کو بے وفا نہیں چاہیے, حسین نے دیکھ چکے, حسین دیکھ چکے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ جن لوگوں نے بے وفائی کی ہے, اپنے بابا کے ساتھ جن لوگوں نے بے وفائی کی ہے, اب حسین ایسا کارنامہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عالم بشریت نے کسی کے ساتھ ممکن نہیں ہو سکا, کوئی یہ کارنامہ نہیں کر سکا کہ ایسے انسانیت کے گلدستے کو کربلا میں جمع کیا کہ کہیں کوئی کھوٹ نظر نہ آئے, کوئی کھوٹ نظر نہیں آئی. جملہ کا میرے نانا مجھے اللہ نے ایسے صحابیوں کو دیا کہ نانا ایسے صحابی تمہیں بھی نصیب نہیں ہوئے, بابا مجھے اللہ نے جو صحابی نصیب کیا وہ تمہیں بھی نصیب نہیں ہے. میرے بھیا حسن آؤ دیکھو کربلا آ کے دیکھو کیسے جانثار ہیں, خون دینے پر تیار ہے. حسین نے چراغ کو بجھا دیا نا شب عاشور, چراغ کو بجھا دیا, چراغ کو بجھا دیا اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہو اس رات کی تاریخوں کو مرکز قرار دے اور چلا جا. میں نے دستے بیعت اٹھا لیا, مگر جواب میں کیا سنا حسین نے, جواب یہی کہ آیا آقا اگر ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, 70,000 مرتبہ بدن کو جلا دیا جائے اس کے باوجود بھی, پھر اگر خدا زندگی دے تو آپ کے قدموں کے سامنے ہم نچھاوار ہو جائیں. کربلا والوں کو حسین نے اونچا کر دیا کہ یہ کیا ہے, یہ مادیت نہیں, یہ گھوڑا یا درہم و دینار سے کربلا نہیں ملتی, کربلا ملتی ہے خون سے, کربلا ملتی ہے خون سے. جہاں خون دینے کے انسان تیار ہو وہاں وہ حسین کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے. حسین خون چاہتے ہیں, یعنی انسان خون کی فداکاری کرے اللہ کے راہ میں تو حسین اس خون کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ نہ آسمان اٹھا سکتا ہے نہ زمین اٹھا سکتی ہے, کتنا بلند ہو جائے گا. فرشتے آئے, روایتوں میں ہے کہ جب مدینے سے یہ کاروان نکل رہا تھا تو ملک 4,000 ملک آئے حسین کی خدمت میں. اللہ حسین آپ کی خدمت کی, ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں, حکم ہو تو ہم یزیدیوں کے سر کو کاٹ کے آپ کی خدمت میں رکھ دے. کہا نہیں, اب تمہارے مدد کی ضرورت نہیں, تم نے بدر میں مدد کیا بس کافی ہے. حسین چاہ رہا ہے کہ انسانیت کا کرشمہ دکھائے. آدم کا جب پتلا بنا تھا تو اللہ نے جب آدم کو روح پھونکی تو کہا تھا فقعد له ساجدین, تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ تم ان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو یسفک الدماء, خون ریزی کر رہا ہوتا ہے اس دنیا میں, ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم تو تیری تقدیس کرتے ہیں. تو فرشتوں نے ایک روح کو دیکھ لیا تھا, یزیدیوں کے کارنامے کو دیکھ لیا تھا, مگر حسین کے کارنامے کو نہیں دیکھا تھا. اب حسین بتا رہے ہیں کہ اے فرشتوں, اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, اللہ پر اعتراض کرو. اب دیکھو انسان کا کیا کرشمہ ہوتا ہے. کربلا نے انسان کے دوسرے روح کو حسین نے بتایا, فرشتوں نے کہا حسین اب ہم کبھی نقشائی نہیں کریں گے, پروردگار تو نے جو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے بجا کیا. حسین نے وہ کرشمہ بتایا کربلا نے, کہا فرشتوں سے کہا نہیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. روایتوں میں ہے کہ وہ فرشتے آئے, حسین کے ہمراہ آئے, کربلا میں تھے, دیکھتے رہے. روایتوں میں ہے, معتبر حدیث ہے, سند ہے اس کی, اس میں لکھا ہے کہ 4000 فرشتے ابھی بھی کربلا کی زیارت میں ہیں. جب تک انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے وہ وہیں پر رکیں گے, طواف کرتے ہوئے رکیں گے. جب انشاءاللہ امام تشریف لائیں گے امام کی خدمت پر بلائے گا. کہ معنویت ہے, صرف معنویت نہیں ہے. حسین بس 72 لوگوں کو لے کر نکلے ہیں, یہ دنیا کی نگاہیں ہیں, مگر حسین کے ساتھ پوری کائنات. مطلب حسین کہتے ہیں ہر درو دیوار کہے لبیک یا حسین, حسین ہم تمہارے ساتھ ہیں. روایتوں میں لکھا ہے کہ حسین جب آخری اور سب کے لیے آئے میدان جنگ میں تھے, بعض روایتوں میں کہ 4 مرتبہ آیا ودا کے لیے, بعض روایتوں میں کہ 12 مرتبہ آیا, بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے 70 مرتبہ امام آئے میدان سے ودا کے لیے. کیوں کہ جیسے جنگ کے لیے جاتے ہیں اشقیاء کو دور تک بھگا دیتے ہیں, اور پھر خیال آتا اپنی بیویوں کا, خیال آتا اپنے بچوں کا کہ نہ جانے ان پر کیا گزر رہی ہوگی, اس لیے کہ صبح سے علی اکبر موجود تھے, عباس موجود تھے, اور محمد موجود تھے, قاسم موجود تھے, اب کوئی نہیں ہے, تنہا ہے, یہ کسی کا عالم ہے. حسین واپس خیموں کی طرف آتے کہ دیکھیں گے بیویوں پر کیا گزر رہے. 70 مرتبہ حسین خیمے کی طرف آئے اور میدان کی طرف بڑھ گئے. روایتوں میں لکھا جب آخری دفعہ آخری فدا کے لیے آئے تو نوبت کیا آئی کہ بیویوں نے حلقہ بنا لیا اور حسین نے درمیان سے گزر رہے ہیں. حسین خاموش ہے, ولایت میں تصرف کیا کیا حسین نے, زینب اب تک تو میری بہن سے
روایتوں میں لکھا ہے کہ جب زینب بھی کوفے میں آئی مجمع عام تھا، زینب نے خطبہ پڑھنا چاہا مگر دشمنوں نے باجے بجانا شروع کیے، سیٹیاں بجانا شروع کی، اور یہ چاہ رہے تھے کہ زینب کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اللہ ہو اکبر، اب کے ولی خدا کی بیٹی ولیۃ اللہ اب تصرف ولایت کر رہی ہے، یہ بالغ یہ کربلا ہے، کربلا میں زینب کہتی ہے۔ خدا کی قسم عزیزوں، کربلا اس کے بغیر کربلا کامل نہیں ہوگی۔ جہاں پر ہم روتے ہیں، جہاں پر بے بسیوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ اختلاف کربلا والوں نے بتایا۔ زینب نے کہا چپ ہو جاؤ، جیسے ہی زینب نے ولیۃ خدا نے ولیۃ اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ، روایتیں کہتی ہیں کہ باجے بجتے رہے، سیٹیاں بجتی رہی، مگر کسی کی آواز نہیں آ رہی۔ اب علی کی بیٹی خود معصوم ہے، اللہ نے پردے کا انتظام کیا کہ زینب تو خطبہ سنانا چاہتی ہے۔ زینب کون زینب، میں نے آسانی سے جملوں کا ادا کر دیا، اور اب آسانی سے سن رہے ہیں ہزاداروں، ذرا غور کرو کون زینب ہے، کون زینب ہے۔ اسی کوفے میں زینب گھر میں تفسیر قرآن بیان کرتی تھی، تفسیر قرآن بیان کرتی تھی۔ کون سنتے تھے؟ بیویاں آتی تھی، زینب کی تفسیر کو سنتی تھی، مگر کسی ماں کو یہ حق نہ تھا کہ غور سے کان لگا کر سنے گا۔ بیویوں کا پردے کا اہتمام دیکھیے، زینب کے پردے کا اہتمام کہ کوئی نہیں سن پائے گا، مگر آج زینب ہے جو بلوہ عام خود بات سنا رہی ہے۔ اسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. بارئ
ہمارے اس پلی لما کو قبول فرما. پروردگارا یہ آزادہ آئے ہیں حسین کی بارگاہ میں، پروردگارا اپنے حسین کا واسطہ، کربلا کے شہداء کا واسطہ، ہماری تمام عبادتوں کو، ہماری تمام آزاداری کو قبول فرما. پروردگارا ہمیں آخری سانسوں تک آزادار حسین بنا دے. بار الہ ہم اس دنیا سے اٹھیں تب بھی قیامت میں انشاءاللہ آزاداران حسین ہمارا شمار ہو. بار الہ ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما. جو پروردگارا بے روزگار کو رزق حلال عنایت فرما، بارگاہ جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما، بارگاہ جو پریشان حال کی پریشانی دور فرما، تمام مسلمانوں کی نصرت فرما، بالخصوص شیعان بحرین کی، شیعان عراق کی، اور جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت پریشان حال کی پریشانی دور فرما، ظالمین کو ان کے ٹھکانے پہ بٹھا دے. پروردگارا صالحین کی حکومت قائم فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما، اور ہم سب کو بار بار حج و زیارت نصیب فرما، بالخصوص کربلا میں جو جمع ہو رہے زائرین اربعین کے حسینی کے لیے. بار الہ کی جان مال عزت آبرو محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، تیرے ولی خاص امام زمانہ کے ظہور میں تاجید فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.